رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإبرته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. درس نمبر 558. جس کا عنوان گزشتہ جمعے کے درس میں آ چکا تھا، اور وہ ہے اسلامی معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن گناہ، یعنی مسئلہ حسد. چونکہ گزشتہ تقریر میں یہ اعلان ہو چکا تھا کہ کم از کم آج کی تقریر کی حد تک درس کے دونوں حصوں میں توازن کا خیال رکھا جائے گا، اسی لیے آغاز مسائل سے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جب مسائل سے بات شروع کی جاتی ہے تو بات پھیلتے پھیلتے بعض اوقات تقریر کے پورے وقت کو سمیٹ لیتی ہے. البتہ بات شروع کرنے کے لیے یقیناً گزشتہ درس کے اختتامی جملوں کو دہرانا پڑے گا، اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس موضوع پہ گفتگو جو شروع ہوئی تو یہ آخر اس کا ربط گزشتہ تقاریر سے کیا ہے. تذکرہ یہ کیا جا رہا تھا کہ گناہ گناہ ہے، یعنی پروردگار عالم کی نافرمانی، لیکن گناہوں کی کئی قسمیں اسلام نے بتائی ہیں. البتہ کیونکہ یہ تقسیم عقلی تقسیم نہیں، اس لیے اس کے عدد میں فرق پڑ سکتا ہے. جب کسی بھی چیز کو مختلف قسموں میں بطور عقل بانٹا جائے تو وہ عدد ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. مثلا انسان ہے یا نہیں، یہ عقلی تقسیم. اب اس میں دو سے زیادہ صورتیں نہیں بن سکتی، ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کوئی تیسری صورت لے کے آئیں. یہ پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، یہ دلیل یا تقسیم عقلی کہلاتی ہے. لیکن نجاسات 12 یہ عقلی تقسیم نہیں. چنانچہ ہو سکتا ہے کسی مرجع کی کتاب میں 6 رہ جائیں اور کسی کے ہاں 18 ہو جائیں. متحرات 13، ہو سکتا ہے کسی مجتہد کی ایک کتاب میں یہ 3 ہو اور اسی مجتہد کی دوسری کتاب میں فتویٰ بدلے بغیر بھی یہ 13 ہو. اسی طریقے سے گناہوں کی قسمیں، جو میں نے گزشتہ تقریر میں مثلاً اگر 6 کہا تھا تو ہو سکتا ہے 5 رہ جائیں، 7 ہو جائیں. یہ تو سرسری طور پہ صرف ربط کو ملانے کے لیے ایک بات کی جا رہی ہے. گناہوں کی قسمیں اسلام نے مختلف انداز سے 5 یا 6 کی، اور یہ کہا ہے کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم نے گناہ کر لیا تو گناہ کو ہو ہی گیا، اب سارے گناہ ہم کر سکتے ہیں. گناہ گناہ میں فرق. چنانچہ یہ بات بیان ہو گئی کہ کچھ گناہ صغیرہ ہیں اور کچھ کبیرہ. یقیناً اس اعتبار سے آج کل صغیرہ اور کبیرہ بعض نوجوان برابر سمجھتے ہیں کہ موجودہ مجتہدین کے فتوے میں عادل اس شخص کو کہتے ہیں جو کبیرہ سے بھی بچے اور صغیرہ سے بھی، جبکہ پرانا فتویٰ یہ تھا کہ عادل وہ ہے جو کبیرہ سے بچے، صغیرہ اگر ہو جائیں تو اقرار نہ ہو، اصرار نہ ہو. لیکن اگر آج کے مرجع نے کہہ دیا کہ عادل کو گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے بچنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ کا فرق مٹ گئے، صرف
کئی جگہوں پر آج کے مجتہد کے فتوے میں بھی یہ مسئلے کی ضرورت برقرار رہے. تفصیل میں گئے بغیر ہلکا سا اشارہ کر کے کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ جب سے یہ نیا عدالت کا مسئلہ سامنے آیا ہے کہ عادل کسے کہتے ہیں تو بعض لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے. اس تعریف عدالت میں صغیرہ اور کبیرہ برابر ہیں, اس کے باوجود انہی مجتہدین کے فتوے میں صغیرہ اور کبیرہ کا فرق ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ خصوصاً اس کی ضرورت پڑتی کہ جب دو گناہ آپس میں اس طرح ٹکرا جائیں کہ آتی پھنس کے رہ جائے کہ یہ گناہ مجھے کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, بچ نہیں سکتا. یعنی اپنی طرف سے نہیں, حالات ایسے بن جائیں کہ ایک گناہ کرنا ہی کرنا. تب آج کے مراجع کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو صغیرہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے, کیونکہ صغیرہ اس مجبوری کے عالم میں انجام دیا جا سکتا ہے کبیرہ سے بچنے کے لیے. کہاں پہ آدمی پھنس گیا, اس کی بہت ہی مشہور اور پرانی مثال, یا کسی مومن کو قتل کرے یا جھوٹ بولے, ایسے حالات بن گئے یا ہماری وجہ سے کوئی مومن قتل ہو گئے یا ہم جھوٹ بولے. ایک مومن کی جان خطرے میں ہے, ہم سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں چھپا بیٹھا. اب یا تو سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتا دے کہ وہ یہاں بیٹھا ہے اور مارا جائے, اور یا پھر اس وقت مومن کی جان بچانے کے لیے کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم, چاہے اس کے لیے جھوٹی قسم ہی کیوں نہ کھانا پڑے. یہ بہت پرانی مثال, اور اتنی ہی پرانی ایک اور مثال لیکن اسے عام لوگ جانتے نہیں, وہ ہے جو یہ پاکستان کے ماحول میں تاریخیں آ گئی, مسئلہ حج. اس لیے کہ حج وہ مسئلہ کہ حج کس پر واجب ہے, اس کے لیے شریعت نے کچھ شرائط بتائی, حج پر کون جا سکتا ہے اس کے لیے ہماری حکومت کچھ قوانین بناتی. کبھی حکومت کے قانون اور شریعت کے قانون میں ٹکراؤ ہو جاتا, حکومت اعلان کرے گی کہ 18 سال سے کم عمر حج پہ نہیں جا سکتا. فقی اعتبار سے اگر ایک لڑکی 9 سال میں بالغ ہو گئی اور استطاعت ہے اس کے پاس, یا ایک لڑکا 15 سال, وہ 15 سال تو آج کل وہ عمر ہے کہ اکثر لڑکے اس سے پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ہم مان لیے کہ یہ بالکل آخر میں بالغ ہوا تب بھی 15 سال, اور اس کے پاس حج کے پیسے ہیں, لیکن حکومت کا قانون مجبور کرے گا کہ 18 سال سے پہلے تم حج پہ نہیں جا سکتے, اب یا حج کو چھوڑ کے بیٹھے اور یا پھر حکومت کے قانون کو غلط بیانی کر کے تو اب یا وہی مسئلہ ہو گیا, جھوٹ اور حج ٹکرا رہا. یہ بھی انہیں مقام میں سے ایک ہے جہاں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ حج زیادہ بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا زیادہ بڑا گناہ, یعنی حج ترک کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا جھوٹ. یہ اتنی بات کی صرف اس لیے کہی ہے کہ توضیح میں یہ پڑھنے کے بعد کہ عادل کی تعریف میں صغیرہ اور کبیرہ برابر, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ فی الحال جب تک موجودہ مراجع ہیں ہمیں صغیرہ اور کبیرہ کے فرق کو دیکھنا ہی نہیں, عادل کے مسئلے میں نہیں دیکھنا, اس کے علاوہ بے شمار مقام پہ آج بھی اس کی ضرورت ہے. خیر یہ ساری بات تو تھی اس جملے کی وضاحت کی کہ خالی گناہ پڑھ لینا کافی نہیں, اس کی قسمیں بھی معلوم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے گناہ کی دوسری قسم, یہ پچھلی تقریر کے آخری جملوں کی تکرار ہے آج رب سے, آج کے موضوع میں رب دینے کے لیے. کچھ گناہ وہ جن کو انجام دینے کے بعد خالی توبہ سے وہ معاف ہو جاتے ہیں, البتہ توبہ سے مطلب جسے عام لوگ توبہ سمجھتے ہیں, یعنی پچھتاوا اور ندامت. اور کچھ گناہ ایسے جو خالی توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے لیے شرعی توبہ کرنا پڑتی, جس میں نمازوں کی قضا, روزوں کے کفارے, خمس کی ادائیگی, حج کو جا کے واپس انجام دینا اور اسی قسم کی مثالیں, یہ بات بھی آ گئی. کچھ گناہ ایسے جو بہت بڑے صحیح لیکن اس کا نقصان فقط انسان کی ذات تک محدود رہتا, اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان کے مقابلے میں چھوٹے مگر اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ صرف انسان کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو متاثر کرتے, جس کی میں نے مثال غالباً نزلے اور زکام سے دی تھی کہ چاہے وہ کینسر کے مقابلے میں چھوٹی بیماری لیکن اس پورے کمرے کے افراد کو متاثر کر دے گی جہاں ایک مریض اٹھتا بیٹھتا ہے. اس کے لیے بے پردگی کا گناہ اس تیسری تفصیل میں آتا کہ ہو سکتا ہے کہ بے پردگی کا گناہ بعض بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا نظر آئے. مثلا قتل کے مقابلے میں یقیناً چھوٹا گناہ, مگر کراچی کے مخصوص حالات کو چھوڑ, بہرحال قتل وہ گناہ ہے جو پھیلتا نہیں. چنانچہ جن معاشروں میں کبھی قتل ہو بھی جاتا ہے تب بھی ایک مزاحمت اور ایک ریزسٹنس ہوتا. بے پردگی اس کے مقابلے میں چھوٹا گناہ قتل کے مقابلے, مگر اس لیے زیادہ خطرناک کہ یہ بڑھتے بڑھتے پورے معاشرے کو گناہ کے راستے پہ لے آتا. یہ بے پردگی یقیناً وہ گناہ جس کے لیے رسول کی وہ مثال مکمل طور پہ صادق آتی کہ کشتی میں بیٹھنے والا کوئی شخص اگر اپنی سیٹ پہ سوراخ کرتا تو صرف وہی نہیں ڈوبے بلکہ جب پانی بھرتا جائے گا تو ساری کشتی ڈوب جائے. کوئی شک ہی نہیں کہ قتل نہ صرف یہ کہ بڑا بلکہ کئی ہزار گنا بڑا گنا. بے پردگی بدترین گنا ہونے کے باوجود قتل کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں رکھتی, لیکن اس تیسری تقسیم کی وجہ سے بے پردگی زیادہ خطرناک گنا ہے معاشرے کے. اسی طریقے سے گناہوں کی ایک تقسیم یہ کی گئی کہ وہ گناہ جو انسان کی ذات کا کہتا لیکن اس طرح کا گناہ ہے کہ انسان کو ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے گناہ پہ مجبور کرتا چلا جاتا. بعض ایسے گناہ جن کے لیے ایک لفظ آیا روایت کہ یہ گناہ جڑ ہیں دوسرے گناہوں, یہ گناہ چابی ہیں دوسرے گناہوں, جس کے لیے وہ مشہور روایت کہ جب شیطان بنی اسرائیل کے کسی نوجوان کو اس طرح سے اپنے قابو میں لے چکا کہ اس جوان کو یہ معلوم تھا کہ یہ شیطان ہے لیکن اب اس کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے. روایات میں بنی اسرائیل کے واقعات میں کئی جگہ ایسے واقعات معصوم نے بیان کیے کہ جہاں شیطان کی لوگوں سے براہ راست گفتگو ہوتی. اب واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے لیکن موضوع کچھ اور ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی بات وہی کہ وہی کھڑی رہے جہاں گزشتہ درس میں تھی, اس لیے تفصیلات کو چھوڑتے. بس ایک نوجوان اپنے کسی وعدے کی وجہ سے یا اپنی کسی پرانی کوتاہی کی بنا پر شیطان کے ہاتھ میں اس طرح پھنسا کہ اسے کم از کم شیطان کی ایک بات ماننا پڑے. شیطان نے اس کے سامنے ایک پیشکش رکھی, جیسے امتحان کے پرچے میں سوال آتے ہیں, دس سوال ہیں کوئی سے پانچ کرنا. شیطان نے اس کے سامنے تین گناہ رکھے کہ ان میں سے کوئی ایک تمہیں کرنا, اور صورتحال کچھ ایسی بنی تھی کہ اسے شیطان کی ایک بات ماننا لازم ہو گئی. چنانچہ اس نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میں سے کون سے گناہ کا انتخاب کریں, یا اس سے کہا کہ قتل کرو ایک کو, یا اس سے یہ کہا کہ اپنے والدین کو اپنے ہاتھ سے مارو پی دو, یا یہ کہا کہ شرابی. تین میں سے ایک اسے کرنا ہی کرنا. شیطان سے اس نے کوئی ایسا معاہدہ ماضی میں کیا تھا کہ وہ پھنسا ہوا. اس نے اپنی عقل سے سوچا کہ قتل تو بہت بڑا گناہ, والدین اس کہنا تھا حرام ہے کجائیے کہ مارنا پیٹنا, ان دو کے مقابلے میں شراب چھوٹا گناہ لگ رہا, ویسے نہیں ان دو کے مقابلے. چنانچہ اس نے شراب لی اور شیطان مسکرایا, اس لیے کہ شیطان کو معلوم کہ اس اعتبار سے شراب چھوٹا گناہ ہے صغیرہ اور کبیرہ کی بحث اگر کی ہوئی, لیکن یعنی گناہوں کی پہلی قسم کے اعتبار سے شراب چھوٹا گناہ, مگر چوتھی قسم کے اعتبار سے شراب بڑا گناہ. چنانچہ شیطان مسکرایا کہ جو میں چاہتا تھا اس نوجوان نے وہی کی. شیطان قتل نہیں کروانا چاہتا, شیطان والدین کو اس بیٹے کے ہاتھ سے سد و کوب نہیں کروانا چاہتا, شراب ہی پلوانا چاہتا تھا. اور کیوں؟ اس لیے کہ شراب پینے کے بعد جب نشہ چڑھا تو کسی نے قتل بھی کیا, اسی نے اپنے والدین کو مارا پیٹا. بظاہر سب سے چھوٹے گناہ کو اس لیے چنا کہ باقی دو بڑے گناہ سے بچ جائے, لیکن یہی چھوٹا گناہ وہ دو گناہ کرانے کا سبب بھی بن گیا. اچھا, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نوجوان کا فیصلہ غلط تھا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آج اگر ہمارے سامنے یہ صورتحال پیش آئے تو ہمیں بھی یہی سوچ کر شراب
یہ سوچ کر کے شراب دوسرے گناہ کروا دے گی، قتل کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یقینی اعتبار سے شاید اس نوجوان کا فیصلہ صحیح بھی، لیکن یہ بطور مثال آیا کہ کچھ گناہ ایسے کہ آدمی یہ سوچ کے گناہ کر لے کہ شاید یہ چھوٹے گناہ، لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ جڑ ہے دوسرے گناہوں، اسے نہیں معلوم کہ یہ چابی ہے دوسرے گناہوں۔ شراب کے بارے میں لفظ چابی امام نے استعمال کیا، اور حدیث بھی اس امام کی جن کی بہت کم حدیثیں لوگوں کو یاد ہوتی۔ جب ایسے معصومین کی کوئی حدیث آتی ہے تو میں یہ جملہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ شاید اسی حوالے حدیث کے ساتھ امام کا نام بھی ذہن نشین ہو جائے۔ یعنی یہ گیارہویں امام کی حدیث ہے کہ الخمر مفتاح کل شر، شراب چابی مفتاح، آج بھی عربی میں چابی کو کہتے ہیں، ہر گناہ اسی لفظ مفتاح کو یاد رکھے اور دیکھ لیں کہ کن کن حدیثوں میں یہ لفظ آیا۔ وہ چوتھی قسم کا گناہ ہوگا جو ایسا گناہ ہے کہ اکیلا گناہ نہیں، ایک کے بعد کئی گناہ ہم ہی کو کرنا ہوگا۔ ایک تو دیکھیے تیسرا گناہ، ایک گناہ ہم نے کیا ہے وہ گناہ بڑھے گا اور پورا معاشرہ گناہگار بنے، ایک ایک گناہ ہم تک رہے گا لیکن ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ دوسرا لفظ آتا ہے راب، تھوڑی تھوڑی عربی بھی بیان ہو جائے 558 درود کے بعد۔ بعض لوگ تو پہلے درس سے ہی کلام عرب سکھانا شروع کر دیتے، مجھے 550 درس کے بعد اتنی اجازت تو ملنی چاہیے۔ ایک دوسرا لفظ ہے اس گناہ کو بتانے کے لیے جو ایک کے بعد دوسرے گناہ کو پیدا کرتا ہے، راس۔ راس عربی میں راس بھی تقریباً جڑ کے معنوں میں آتا ہے، اگر جڑ کے لیے تیسرا لفظ ہے، مگر راس حب دنیا راس و کل خطیہ، دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو جائے یہ ہر خطا کی جڑ۔ اور آج آج بھی دیکھ لیں اکثر گناہ اسی دل میں ہوتے ہیں جس میں دنیا کی محبت۔ اچھا یہ لفظ راس فقط حب دنیا کے لیے نہیں آیا، اور کئی گناہوں کے لیے آیا۔ میں تو اپنے موضوع پر آنے کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے تفصیلات چھوڑ۔ تیسرا ایک لفظ آتا ہے اصل، اصل کے معنی عربی میں ہے جب، اور بنیاد۔ اصول دین پانچ ہے، یعنی دین کی جڑیں یا دین کی بنیاد۔ اسی طرح کچھ گناہوں کے لیے لفظ اصل یا اصول آیا ہے۔ یہ تین لفظ جس گناہ کے ساتھ استعمال، یا مفتاح، یا راز، یا اصل، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ والے گناہ جو چاہے دیکھنے میں چھوٹے لفظ، مگر دیکھنے میں چھوٹے ہوں لیکن اس کے نتیجے میں بے شمار گناہ انسان کو کرنا پڑے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک بات کہنی ہے، یہ تین لفظ مفتاح، راس اور اصل، یعنی چابی، جڑ اور بنیاد، یہ تین لفظ جس کے لیے آتے، بعض اوقات وہ گناہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے نتیجے میں گناہ پیدا ہو جاتا۔ ایک تو بات یہ ہوئی کہ گناہ ہے، اور امام نے کہا شراب چابی، حب دنیا جڑ، خود بھی گناہ ہے دوسرے گناہ پیدا کرے۔ لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں گناہ نہیں بھی ہوتی، لیکن اگر اس کے لیے امام نے کہہ دیا کہ یہ گناہوں کی جڑ، یہ گناہوں کی بنیاد، یہ گناہوں کی چابی، وہ خود بھی گناہ نہیں لیکن وہ دوسرے گناہ پیدا کرے، ایک عجیب بات ہے جو آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ توجیہ المسائل کے صفحہ اول کا شروع کا یہ مسئلہ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ دیکھیے یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری آج کی تقریب اس موضوع پر ہے، اس میں بھی یہ بات آنے والی، تو ابھی سمجھا دی جائے تاکہ ایک کے بدلے کئی چیزیں اس کے حوالے سے سمجھ میں آ جائے۔ امام خمینی باقی مجتہدین کے فتوے کے بعد ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھاتے ہیں مسئلہ تقلید میں، کہ جس کی آپ تقلید کریں اس مجتہد کی شرائط۔ اب کچھ تو وہی شرائط لکھتے ہیں، یہ مسائل بیان نہیں ہو رہے، بالغ ہو، عاقل ہو، حلال زادہ ہو، بارہ امامی شیعہ ہو، زندہ ہو، اگر تقلید شروع کر رہے ہیں، عادل، عادل کے بعد لکھتے ہیں، اور ایک اور شرط یہ کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔
اچھا اب توضیح پڑھنے والے دیکھیں یہ لفظ جو ہے دنیا کی محبت نہ یہ لفظ کئی طریقے سے امام خمینی نے لکھا کیونکہ ان کی فقط ایک کتاب نہیں ہے مسائل مفہوم یہی لیکن زبدۃ الاحکام میں کوئی اور لفظ ہے تحریر الوسیلہ میں کوئی اور لفظ ہے توفی میں کوئی اور لفظ ہے قربا کے حاشیے میں کوئی اور لفظ اس لیے میں نے کہا کہ کبھی بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ایک ہی مشتحد ہر الگ الگ کتاب میں لفظ اس کو بدل دیتا کہیں پہ لفظ حب الریاسہ آیا اس کے دل میں لیڈری کا شوق نہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ تو آپ ایک سوال کرتے ہیں وہ بچے جو ذرا سمجھدار کہ ابھی ابھی لکھا کہ عادل نہ ہو یعنی ہر گناہ سے بچے اور پھر لکھا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ حب دنیا بھی اس کے دل میں نہ ہو تو جب عادل میں آ گیا کہ وہ ہر گناہ سے بچے تو اس کو الگ سے لکھنے کی کیا ضرورت ہے اب بعض اوقات ایک عام معلومات رکھنے والا باب چکرا جاتا چنانچہ کہ کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اصل میں اسی عادل میں آ گیا لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ لکھا ایسا نہیں بلکہ یہ کہ حب و دنیا دنیا کی محبت بالکل شروع سے حرام نہیں کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن سے محبت کرنا گناہ نہیں ہاں پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ جب محبت اتنی بڑھ جائے کہ گناہ شروع ہو جائے تو اب یہاں پہ مسئلے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لیڈری کا شوق یا دنیا کی محبت ابھی حرام تک نہیں بھی پہنچی ابھی حلال حدود کے اندر تب بھی امام خمینی کی احتیاط واجب تھی کہ ایسے آدمی کی تکلیف نہ کی جائے اگر کہ اس نے ابھی گناہ شروع نہیں کیا اور یہ بالکل وہ مسئلہ ہے جو 15 دن پہلے کے درس میں ایک بار حوالے سے آیا تھا کہ بعض مجتہدین کہتے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھو وہ گناہ سے بھی بچے اور خلاف مروت کاموں سے بھی بچے جبکہ وہ حرام نہیں پھر بھی ان سے بچے اسی طرح کی یہ بات اچھا یہ بحث بیچ میں کیوں آ گئی جبکہ میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں کہ تقریر کے حصے کے اندر مسائل نہ آنے پر یہ اس لیے آ گئی کہ جن چیزوں کے بارے میں یہ لفظ آیا روایات میں کہ یہ گناہ کی جڑ ہے گناہ کی چابی ہے گناہ کی بنیاد یا لفظ آیا ہوگا راز یا لفظ آیا ہوگا مفتاح یا لفظ آیا ہوگا اصل یا اصول وہ اگر خود حرام وہ تو خیر اس سے بچنا ہی بچنا اور یہ سوچ کے بچنا ہے کہ اس کے بعد اور کئی گناہ یہ والا گناہ کروا لیں بلکہ بعض اوقات یہ والی چیزیں جن کو جڑ کہا گیا یہ حرام بھی نہیں ہوگی پھر بھی ہم کو خطرے سے آگاہ کر دیا گیا کہ دیکھو اگر حلال بھی ہے تو دیکھتے رہنا یہی حلال تمہیں کبھی حرام میں لے جائے خبردار رہنا ہوشیار رہنا جیسے اچھے والد ہیں اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوں کہ دوستی جن سے رکھ رہے ہو مگر احتیاط کرنا اسی میں کوئی ہوگا جو تمہیں بگاڑ دے سارے دوست خراب نہیں لیکن انہیں یہ اتنی وضاحت کیوں آ گئی اس لیے کہ جس گناہ پر آج ہمیں گفتگو شروع کرنا ختم تو پتا نہیں کتنے ہفتوں میں اس کے لیے بھی حدیث میں ایک لفظ آ گیا اور وہ بڑا عجیب لفظ ہے اگرچہ اس کو بعد میں آنا چاہیے لیکن اس لیے شروع میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ اس کے حوالے سے دوسرے گناہ بھی بیان ہو جائے معصوم فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ہیں اصول الکفر ثلاثہ جو کفر کی جڑ اب دیکھیں گناہ کے بھی نہیں کفر کی جڑ اور ان 3 گناہوں جو انسان کے دل میں کفر پیدا کرتے ہیں ارشاد ہوا الکبر والحرص والحسد 3 ایسے گناہ کہ جو اصول ہے کفر جڑ ہے کفر کی بنیاد ہے کفر کی اگر یہاں تک بھی اس روایت میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے عام آدمی کے لیے کبر یعنی غرور خیر لالچ مگر ذرا لالچ سے ہٹ کر اور حسد جو انشاءاللہ موضوع بننے والا ہے اچھا یہاں تک بھی ٹھیک ہے بات یہ 3 گناہ واقعان ایسے ہیں جو آدمی کو کفر کی جانب لے جاتے ہیں لیکن جب امام نے مثال پیش کی وہاں پہ آدمی کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط امام نے فرمایا الکبر کبر آدمی کو کفر کی جانب لے جاتا ہے شیطان شیطان بنا ہی اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے پہلے کی مثال بھی دی آخری کی مثال دی حسد کہا آدم کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو حسد کی وجہ سے مارا کیونکہ امام نے بھی روایت میں حامل قابل نہیں کہا بلکہ دو بیٹوں میں سے ایک کہا, تو میں بھی اسی طرح بات کرتا ہوں, یہ بھی سمجھ میں آتا. بیچ والے کی جو مثال دی اور کہا کہ حرص لالچ یہ بھی انسان کافر بناتا, آدم اسی حرص کی بنا پہ اس دانے گندم کو یا اس شجر کو استعمال کیا, یہ چونکا دینے والا مسئلہ. شیطان کبر کیا اور شیطان بنا, بالکل واضح. آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے پہ حسد کیا, بالکل واضح. حضرت آدم کا نام بیچ میں کیسے آ گیا, وہ تو نبی اور نبی معصوم ہوتا. تو اسی چیز کو سمجھانا, کیونکہ یہ حدیث اصول کافی کی حدیث اور اصول کافی کی 28 جلدوں علامہ مجلسی میرۃ العقول کے نام سے شرح لکھی, اس لیے ایک بڑی آسانی ہو جاتی کہ جہاں پر اصول کافی کی کوئی حدیث ایسی مشکل سے بن جاتی تو وہاں علامہ مجلسی کی شرح کام آ جاتی کہ علامہ مجلسی نے ان کی کیا وضاحت کی. یہ اس لیے کہنا پڑا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا ذاتی خیال نہیں, علامہ مجلسی البتہ اصول نہیں, پوری کتاب کافی کی یہ شرح ہے 28 جلدوں لکھتے. اور وہی جملہ جو میں نے ابھی کہا کہ اصول کفر, یہ کفر کی جڑیں, یہ نہیں کہہ رہے امام کہ یہ خود بھی کفر, کہہ رہے یہ جڑ, یعنی جب یہ بڑھ جائے گی تو کفر بن جائے گا. اگر اس کو بڑھنے سے روک ایک حد تک محدود رکھو, اس سے آگے نہ جانے تو تم بچ سکتے ہو گناہ سے بھی اور کفر سے بھی. جڑ زمین میں آپ نے بیج ڈالا, بیج کا مقصد یہ نہیں کہ گندم پیدا ہو گئے, ہاں اگر آپ نے اس بیج کو بڑھنے دیا تو گندم پیدا ہو, تو بیج ڈالنا وہ حرام نہیں ہوگا اگر آپ اس کو اس سے آگے نہ بڑھنے دیں. تھوڑا سا تکبر, تھوڑا سا حرص اور تھوڑا سا حسد کا جذبہ ہر انسان میں ہوتا, حتیٰ یہ کہ انبیاء تک میں جب ترک اولا ہو جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے. لیکن اگر اس کو لمٹ سے کراس کرنے دیا گیا تو وہ گناہ بنے گا, پھر بھی اس کو نہیں روکا گیا تو وہ کفر بن جائے گا. آم کی گٹھلی کو ہاتھ میں لے کر اگر آپ کہیں کہ میرے سامنے آم کا ایک ایسا درخت ہے جس سے دو من آم پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ بات آپ کی صحیح بھی ہے, یہ بات غلط بھی. اس اعتبار سے کہ واقعاً اس گٹھلی میں اتنی طاقت ہے کہ شرائط کے ساتھ اسے بویا اور اس کی حفاظت کی جائے تو آم کا درخت بن جائے, لیکن دوسری جانب بہرحال ابھی گٹھلی آم نہیں. اس اعتبار سے امام نے یہ کہا, تو ہماری گفتگو کہاں تھی, کہیں اور نہیں گئی. اس میں لفظ حسد جو آیا وہ ہمارا اصل موضوع بنے گا, اور جو علامہ مجلسی نے تشریح کی وہ ہمارا اس وقت کا موضوع بن رہا کہ گناہوں کی چوتھی قسم, ایسے گناہ کہ جو خود ایک گناہ نہیں رہتے بلکہ اس کے بعد کیونکہ وہ جڑ, کیونکہ وہ بنیاد, کیونکہ وہ چابی, ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا گناہ, جسے غالباً سائنس کی زبان میں چین سائیکل کہتے ہیں. بہار اور اس نے ضمناً پھر یہ جملہ دوہرا کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جنہیں گناہوں کی جڑ کہا جائے وہ خود بھی گناہ ہو سکتا ہے, وہ خود گناہ نہ ہو لیکن آگے چل کے اس کے گناہ بنے تو خبردار اور ہوشیار تو رہنا, یعنی یہ کہہ کر جان چھڑا کے آگے نہیں بڑھنا کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ دیکھو تم یہ کتنا برا کام کر رہے تو آپ کہیں کہ یہ حرام تو نہیں. یقیناً بہت ساری چیزیں بری ہیں, حرام نہیں, بری اس لیے کہ وہ گناہ پیدا کرے, حرام نہیں کیونکہ ابھی تک گناہ پیدا نہیں ہوا, مگر پھر بھی ہمیں اس میں ہوشیار ہو کے بیٹھنا. آج جو آپ تقریر میں سن رہے ہیں گناہوں کی قسم, یہ فقط اس لیے کہ ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے کہ کون سی چیز ہمیں کس گناہ کی طرف لے جا سکتی. اور اب اس کے اندر حسد کا ذکر آ گیا کہ حسد وہ گناہ جو نہ صرف یہ کہ دوسرے گناہوں کو پیدا کرتا بلکہ کفر تک کو پیدا کر سکتا اگر آپ دراصل غیر محتاط ہو. اور پھر آئیے گناہ کی پانچویں قسم, اور وہ ہے جو گزشتہ تقریر میں جہاں پہ بات پہنچی, یہ پانچویں تو میں چھٹی قسم بھی بنا سکتا ہوں, چنانچہ بعض تقاریر میں میں نے اس کو چھ کہہ دیا اور دونوں کو ملا کے ایک بھی کہا جا سکتا. پانچواں وہ گناہ, ایک وہ گناہ کہ جو جتنا بھی ہو جائے, یعنی خود وہ گناہ بہت بڑھ جائے, اس کے پیٹ سے ہزاروں گناہ بچوں کی صورت میں نکل آئے, بہرحال وہ گناہ آدمی کو کافر نہیں بناتا. لیکن کہا گیا کچھ ایسے گناہ جن کی خرابی یہ کہ وہ پہلے تو آدمی کی نیکیاں کھانے رکھتے,
ایسے گناہ جو نیکیاں کھانے والے گناہ. اب دیکھیے اس میں ڈبل نقصان. وہ کیا؟ یہ جو میں مثال دے چکا وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک طرف ایک گناہ کر رہے ہیں, دوسری طرف ایک عبادت کر رہے ہیں, پھر بھی آپ اپنے گناہ کو آدھا کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ مثلاً 100 ڈگری کا گناہ کیا اور 100 ڈگری کی عبادت کی, تو میدان قیامت میں ترازو میں جب ایک طرف گناہ ایک طرف نیکی رکھ دی گئی, کچھ بیلنس ہو جائے گا. یہ گناہ جو گناہ ہوتا ہے نیکیوں کو کھاتا نہیں, یہ پھر ایسا گناہ ہے کہ جس کے بعد انسان کی نجات ممکن. نہیں بھائی, اور نیکی بھی آپ نے اتنی ہی بڑی کر دی, میدان قیامت میں آپ زیرو پہ آ جائیں. اور ایک گناہ آپ نے کیا بہت چھوٹا سا, 1 ڈگری کا, 100 ڈگری کا گناہ تھا, 1 ڈگری کا, مگر 1 ڈگری والا گناہ وہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا. 1 ڈگری کا گناہ کیا اور 1 لاکھ نیکیاں کی, اس 1 گناہ نے 1 لاکھ نیکیاں کھا لی, میدان قیامت میں آپ کا ترازو گناہ کی جانب جھکا رہے گا, چاہے فقط 1 ڈگری کی حد. تو یہ 1 ڈگری کا گناہ چھوٹا ہونے کے باوجود اس 100 ڈگری کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہو گیا, کیونکہ اس نے نیکیوں کو کھا لیا. اور ایک عام اسلامی معاشرے, چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو, ایک عام اسلامی معاشرے عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ بھی کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے. ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو خالی گناہ کرے, کبھی ان کی زندگی سے نیکی ہو, ان کی زندگی میں نیکی ہوگی نہیں. تو ایک ایسا معاشرہ جہاں گناہ نیکیاں ملی جلی, وہاں وہ گناہ بڑے خطرناک جو نیکیوں کو ضائع کیا کرتے ہیں. اور اس کے عموماً دو لفظ روایتوں میں آتے ہیں. سبھی امام کہتے ہیں فلا گناہ ایسا کہ جو لے جاتا ہے نیکی, یوز ہے وہ, یوز ہے بنا, لیکن زیادہ تر اس کے لیے لفظ آتا ہے تاپس, فلا گناہ کھا جاتا, لفظ کھا جانا آتا ہے گناہ کے. ابھی آپ نے سنا کچھ گناہوں کے لیے چاوی کا لفظ آیا, ایک اور مفہوم, کچھ گناہوں کے لیے کھانے والا لفظ آیا, یہ گناہ کھانے والا کس چیز کو کھاتا؟ امام نے کہا نیکیوں کو کھاتا. اور پھر اس میں سے بھی ایک دو گناہ ایسے جو نیکیوں کو کھاتے کھاتے ایمان کو کھا جاتے. ایک ہوتا ہے نیکی کھا جانا, وہاں بھی بچنے کا چانس ہے, کیونکہ بہرحال ایمان تو بچ گیا, چاہے سارا نام اعمال نیکیوں والا خالی ہو, لیکن وہ والا گناہ ہو جو کھاتے کھاتے اتنا آدھی ہو جائے کہ دین کو کھا جائے, وہ بڑا خطرناک گناہ بن جاتا. اب یہ ساری گفتگو کے بعد گناہ حسد, ایک ایسا گناہ جو تقریباً گناہوں کی 5 میں سے ہر قسم میں موجود ہے, تقریباً 5 میں سے ایسا خطرناک گناہ کہ صغیرہ والے میں اور کبیرہ کی لسٹ میں جاتا, ہزار ادارے والے میں یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ساری توبہ نہیں چلتی ہے, لوگوں سے معافی مانگنا پڑتی. یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اکیلے نہیں اپنے پاس گناہ بڑھاتا جاتا, جو آپ تفصیل بعد میں سنیں گے. غیبتیں ہوتی ہیں حسد کی وجہ سے, کسی کا مال انسان کھا جاتا ہے حسد کی وجہ سے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کا حق وصول نہیں کیا جاتا, اس کے لیے تو اپنا حق چھوڑ دیا جاتا. حسد وہ گناہ ہے جو بچے پیدا کرتا. حسد پھر اس چوتھی قسم میں بھی آتا جس کے لیے لفظ اصول آیا کہ یہ جڑ ہے دوسرے گناہوں, اور حسد اس پانچویں قسم میں بھی آیا کہ جو خالی نیکیاں نہیں کھاتا ایمان کھا جاتا. چنانچہ ایک حدیث تو آپ نے ابھی سنی کہ حسد اصول کفر میں شامل, یعنی یہ کفر کو پیدا کرتا. لیکن وہاں پر ایک چانس رہا جب میں نے علامہ مجلسی کی عبارت پڑھ دی, ایک چانس رہا کہ حسد کفر پیدا کر سکتا, لیکن ہو سکتا ہے بھی پیدا نہ کیا ہو. پھر دوسری حدیثیں آ رہی, وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے صرف 3 حدیث, جن میں سے ایک حدیث بتاتی کہ حسد ساری نیکیوں کو کھا جاتا, 2 حدیثیں بتاتی ہیں نیکیاں کھاتے کھاتے یہ کتنا آگے بن جاتا ہے کھانے کا کہ آخر میں ایمان کو کھا جاتا. مومن کا ہمارے مشہور ترین علماء اور اصحاب امام میں نمایاں کریں مومن صاحب. میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس عظیم صحابی امام کا ذکر کر چکا ہوں, اس لیے کہ یہ وہ کہ جو اپنے زمانے میں معصوم کی طرف لوگوں سے ایسے مناظرے کرتے کہ لوگوں سے ان کا وجود برداشت نہیں ہوتا. غالبا شیعہ علماء اور اصحاب امام میں یہ واحد کہ غیر شیعہ ان کا نام بگاڑ کر ان کو شیطان صاحب کہتے ہیں, مومن صاحب. ان کی وجہ امام کو نہ ماننے والے اتنی سہمت میں رہتے, ان کی دلیل ان کا مناظرے کا طریقہ ان کا استدلال کہ ان کا نام ہی غیروں نے رکھا شیطان صاحب. یہ مومن صاحب وہ ہیں جن سے صادق آل محمد امام کیا پر صادق علیہ الصلاۃ والسلام چند نصیحتیں کر رہی. ان میں سے ایک نصیحت یہ جو بتا رہی ہے کہ حسد گناہوں کی پانچویں قسم میں بھی, یعنی نیکیاں کھانے والا گناہ, اور چھٹی قسم میں بھی ہے یعنی دین اور ایمان کھانے والا گناہ. فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, لا قدم احدکم مل والارض صحبا علی اللہ ثم حسد المؤمن انما ذلك صحب یقوى به علی النار. نیکیاں کھانے والا فرماتے ہیں امام یاد رکھو, لا قدم احدکم اگر تم میں سے کوئی ایک پیش کرے مل والارض پوری بھری ہوئی زمین زہبا کس چیز سے بھری ہوئی, سونے سے, عربی میں سونے کو زہب کہتے ہیں, البتہ وہ والا سونا گولڈ والا نیل والا سونا نہیں, مل والارض زہبا اگر سونے سے بھری ہوئی کوئی زمین پیش کر اللہ بارگاہ الہی, یعنی اتنی خیرات صدقہ اور مالی عبادت انجام کہ پوری زمین سونے سے بھر کے راہ خدا میں دے. عام طور پر جب مال قربان کرنے کی بات آتی تو معصوم کہتے کہ اگر ابو قبیس کا پہاڑ سونے کا ہو جائے اور تم اسے راہ خدا کا خیرات کرو. آج امام ابو قبیس کی بات نہیں کر رہے, پوری زمین اگر سونے کی ہو جائے اور بھر گئے اور تم راہ خدا میں دو. ثم حسد مومنا اور اس کے بعد کسی مومن کے خلاف حسد کرو. یہاں تک کی حدیث واضح, نتیجہ کیا تو کیا یہ سارا صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائے گا؟ وہاں تک بھی ٹھیک, یعنی ٹھیک ان معنوں میں نہیں تھا کہ کرنا چاہیے, مقصد یہ تھا کہ وہاں تک بھی بات ایسی ہے کہ مومن حدیثوں میں سنتا رہتا. عجیب لفظ امام نے کہا, قالی یہ نہیں کہا کہ وہ سارا سونا ضائع ہو جائے, نہیں. انما ذالک الذهب یکوا به, یکوا یکوا لفظ یکوا استعمال ہوا ہے جو بہت کم حدیثوں میں آیا. اجے یکوا کسے کہتے؟ کلام عرب سے تفریح شروع ہوئی تو کلام عرب کے تفریح ختم کر. اگر عرب ممالک میں آپ کو کبھی کسی عرب دکاندار سے استری خریدنے کا اتفاق ہوا, وہ ہندی والی استری نہیں جو عورت کو کہتے بلکہ جس کو انگریزی میں آئرن کہتے, یا یہ کہ اگر آپ کبھی کسی عرب ڈرائی کلینر یا لانڈری والے کے یہاں کپڑے پریس کرانے کا اتفاق ہوا, استری کا نام ہے بھکوا, آج کل کی جدید عربی, یہ لفظ مکوا نکلا اسی یکوا. امام فرما رہے انما ذلک الذهب, یہ سونا جو تم نے راہ خدا میں دیا اسی سونے سے, علی النار اسی سونے کو آگ میں ڈال کر اس سے تمہارے جسم پہ استری کی جائے گی, یہ استری کی جائے گی. تو میں نے آج کل کی عربی کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کیا, اردو محاورے کا ترجمہ, اسی سونے سے تمہارے جسم کو جلایا جائے گا اور داغ ڈالے جائیں گے. یکوا کا لفظ وہی جس طرح استری سے کپڑے کو پریس کیا جاتا وہی لفظ حدیث کے اندر آیا. تو یہ نہیں کہا کہ یہ سونا ضائع ہو جائے گا, ضائع تو نہیں, ضائع تو ایک الگ بات, یہی سونا جو تم نے دیا اس سے تمہارا جسم جلایا جا رہا, ساری نیکیاں گئیں. ایک مومن سے حسد کیا تو اتنی بڑی نیکی, نہ صرف یہ کہ گئی بلکہ امام نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ شیطان بہکا بھی سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسد کرنا تو سونے کو رائے خدا ملا دو, سونے کی آتے سے برداشت ہوگی, کوئی ہلکی سی چیز دے تو تاکہ اگر جلایا بھی تھا تو قابل برداشت. مقصد کہنے کا یہ کہ ایسا لفظ آ گئے کہ نیکی گئی یہ نہیں, الٹا وہ نیکی سوال اور عذاب بن کے واپس آ گئی. ایک حدیث. اب آئیے اس کے مقابلے میں دوسری حدیث جو اس سے بڑھ کے بتاتی. امام فرماتے ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا جس طرح سے آگ لکڑی کو کھاتی. کھانا اور ایمان کو کھانا اور اس طرح سے کھانا جیسے آگ لکڑی کو کھاتی. لکڑی ختم ہو کے رہ جاتی, جلتی رہے تو راک بن کے رہ جاتی, وجود ہی ختم ہو گیا. سعودی کا مسئلہ یاد کی, لکڑی کوئلہ بنے اس کے وجود کو مانا جائے. چنانچہ نجس لکڑی کوئلہ بننے سے پاس نہیں ہے, لیکن لکڑی راک بنے تو وجود ہی ختم ہو کے رہ گیا. یہ نہیں کہ ایمان کھا تو لیا مگر کچھ کچھ ایمان بچا, نہیں, بالکل ختم. آفت الدین الثلاثہ. تیسری حد. امام فرماتے ہیں دین کی آفت تین چیزیں, الحسد والعجب والفخر. نمبر ایک حسد, نمبر دو عجب عبادتوں پہ تکبر کرنا, نمبر تین فخر اپنے خاندان اور اپنے قبیلے پہ فخر کرنا. آفت الدین یہ دین کی آفت. آج 8 سال پہلے ایک پورا درس ہوا تھا آفت کسے کہتے ہیں. بہت ہی مختصر آفت کہتے ہیں مثلا ان کیڑے مکوڑوں جو فصل کو کھا کے تباہ کرتے ہیں. آج کل ٹیلیویژن پر خصوصاً خبر رانے کے درمیان کیڑے مکوڑے مارنے کی دوا کے حوالے وہ ساری چیزیں بھی بتائی جاتی کہ شہر والوں کے لیے پہلے خالی سنی سنائی باتیں. آفت تھی آفتیں تھی. آفت کسے کہتے ہیں؟ آفت کہتے ہیں وہ کیڑ جو فصل کو کھا کے تباہ کر. لیکن کیا اس میں مفہوم بن رہا؟ فصل کو تباہ کرنے والی کیڑ فصل کسے کہتے ہیں؟ ہمارے آپ کے لیے فصل کی اہمیت کیا ہے؟ نہ دیہاتی اور کسان سے پوچھیں کتنے مہینوں کی محنت کے بعد فصل تیار ہوتی ہے. فصل آسان, دنیا کا مشکل ترین کام ہے یہ فصل تیار کرنا. اور خصوصیت کے ساتھ جس زمانے کی حدیث, پہلے کھیت کی زمین کو ہموار کرنا, اس میں بیج ڈالنا, اس کی نگہداشت کرنا, اس کو پانی دینا, فصل کے تیار ہونے تک اس کو بچا, اور جب پوری فصل گیلا اٹھی تب پتا چلا یہ کیڑے اور وائرس آ گئے اور سب ختم. آدمی محنت نہ کرے اور چیز ضائع ہو جائے وہ الگ بات, اور ساری محنت کر کے آخری مرحلے پہ سائے وہ الگ بات. یہ آفت الدین اس کا نام کہ آپ نے پوری زندگی کی محنتوں سے دین کو بنایا اور پھر ضائع ہو گئے. کام ہی نہ کیا اسے نہیں کہتے ضائع ہونا. پوری دین اور نیکیوں کی فصل لے رہا اٹھی اور حسد آ گیا سب ختم. آفت الدین الثلاثہ. اور پھر کیا وہ آخری حدیث جس پر آج کے تقریری حصے کو روکا جا رہا, شاید آج گزشتہ 3-4 مسلسل تقاریر کا ازالہ ہو گئے, تقریر ذرا لمبی ہو گئی. آخری حدیث جس میں بات کو روکا جا رہا اور مزید اس کی وضاحت آئندہ ہو, اور وہ یہ ہے کہ حسد پھر ایک ایسا گناہ بنا. یہ ساری خرابی اپنی جگہ, مگر آخری حدیث تو ایسی جس نے عام مومن ہی نہیں بہت سے چھوٹے درجے کے علماء کو بھی پریشان کر دیا. ایک عجیب حدیث آئی تحریکہ مچا دیا جس نے. امام نے کہا تین چیزیں تو ایسی جس سے انبیاء بھی نہیں بچ سکے, حسد تیرا تفاوت. تاکہ یہ تین چیزیں ایسی کہ اس سے انبیاء بھی نہیں بچ سکے, جن میں ایک چیز حسد, دوسری چیز بدشگونی, اور تیسری چیز فال لینا. لوگ فال لیتے ہیں کہ دبا بول رہا ہے کوئی مہمان آئے, اکیلی میں کھجلی ہو رہی ہے کہیں سے دولت آئی, کالی بلی راستہ کاٹ گئی پریشانی آنے والی. تاکہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انبیاء بھی نہیں بچے, جس میں پہلی چیز حسد,
ہاں قید کا اس چیز سے بچا، کیا انبیاء بھی حسد کرتے معذلہ یا خدا نخواست؟ اب اس کے لیے پھر ہمیں جانا پڑا اپنے پرانے علماء کے پاس کہ اس حدیث کی تشریح کیا. وہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد وہاں سے ہم واپس آئیں گے تو وہ تشریح آپ کے سامنے ہوگی اور وہیں سے یہ موضوع آگے بڑھے. حسد، حسد اور حسد، خالی ایک گناہ نہیں، گناہوں کی جتنی قسمیں سب میں حسد برابر کے شامل. اور آج کے معاشرے خصوصاً خواتین کا ایک بڑا مسئلہ، مرد بھی کم نہیں لیکن عموم جس طبقے کے مرد ایک دوسرے سے حسد کرتے وہ یہاں نہیں پایا جاتا، یعنی اس قسم کے غریب علاقوں، لیکن عورت کی فطرت شاید شروع سے آخر تک حسد. انشاءاللہ مزید وضاحت آئی. اور یہاں پر بات کو تقریر کے دوسرے حصے پہ لے جانے سے پہلے جب اب ہم پرانے انداز کی ساری چیزوں کو واپس لا رہے ہیں تو شاید آپ کو یاد کہ پہلے یہ تھا کہ جب تقریر کا ٹریک چینج ہوتا سائڈ اے سے سائڈ بی تو آپ سے درخواست کی جاتی تھی کہ ایک مرتبہ درود بھیج دیں وہ درخواست آج کے لیے. ایک مسئلہ اور وہ ایک مومن کے سوال کا جواب ہے جس کے لیے آج مجھے کتاب لانا پڑی تھی، لیکن چونکہ آج کی تقریر اتنی لمبی ہوگی کہ اب اس سوال کا جواب آج نہیں آ سکتا، تو وہ مومن سمجھ جائیں گے کہ جن سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ چلے آپ کے سوال کا جواب میں کتاب کی مدد سے سب کے سامنے دوں گا، آج نہ صحیح آئندہ جمعے. اور وہ کسی حد تک چونکہ موضوع حسد میں شامل سوال اس لیے اس کا جواب تقریر میں دیا جائے گا مسائل میں، جبکہ سوال مسئلے کا نماز جمعہ کا طریقہ، لیکن جواب تقریر میں آئے گا انشاءاللہ آئندہ. اور آئندہ بھی طریقہ کار یہی رہے گا کہ پہلے تقریر اور اس کے بعد مسائل. مسائل کا بیان جو شروع ہو رہا ہے ہمارے پاس 20 منٹ آج کافی ہے، بلکہ 15 منٹ، اس لیے کہ آج بھی گزشتہ دو جمعوں کی طرح سے تقریر ٹھیک 11 بجے شروع ہو گئی، تو 5-7 منٹ کی تاخیر جو ہو جاتی تھی وہ بھی 2-3 ہفتوں سے نہیں ہو رہی. تو اب بجائے اس کے کہ ہم اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھیں جس پہ ہماری بات چل رہی ہے، یعنی توضیح المسائل کے صفحہ 1 کو الٹ کر آغائے روحانی اور آغائے سیستانی اور آغائے خمینی وغیرہ کے مسائل فی الحال اس کو روک دیں. اس کے روکنے کی 2 وجوہات. نمبر 1، جب وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے کوئی بات کر سکیں، اور نمبر 2، آج کل اس گزشتہ 15-20 دن کچھ ایسے مومنین سے ملاقات کا اتفاق ہوا جو بڑی باقاعدگی سے ہمارے جلوس میں شرکت فرما رہے ہیں. اچھا میں معذرت کر لوں کہ اگر ان جملوں سے کسی کو یہ لگے کہ شاید اس کی توہین کی جا رہی تو یہ خالی اس کے دل کا خیال ہوگا، اس لیے کہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی ایسا اشارہ نہیں کہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. اچھا خیر بھائی، باقاعدگی سے درس میں آنے والے اور ہمارے درس میں نہیں، ویسے ہی مسائل سے فقہ سے دلچسپی رکھنے والے، بار بار فوجی ختم کرنے والے، لیکن الگ الگ 3-4 نومنی ان سے ملاقات ہو یا وہ کچھ مسئلے پوچھنے آئے تو اندازہ ہوا کہ ایک مسئلہ جو پچھلے سال بھی بیان ہوا اور اس سے پچھلے سال، لیکن چونکہ اس کی ضرورت ہر ایک کو نہیں پڑتی تو جب بیان ہوتا ہے اس وقت لوگ توجہ سے نہیں سنتے یا یہ سوچ کر کہ اب تو یہ وقت ہم پر آئے گا نہیں یا یہ سوچ کر کہ فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہیں. جب بغیر دلچسپی کے سنتے ہیں تو جب ضرورت پڑتی ہے تب پریشان ہو جاتے ہیں. تو پتا چلا کہ اچھی خاصی معلومات رکھنے والے اب سب اس مسئلے کے بارے میں پوری تفصیلات نہیں جانتے، اور وہ مسئلہ عموماً والدین کے انتقال کے بعد
بڑے بیٹے کے لیے پیدا ہوتا.
تو ہوتا کیا ہے,
جن کے والدین انتقال کر گئے
وہ یہ مسئلہ یہ سوچ کے نہیں سنتے,
یہ ہمارے لیے پیچھے انتفاعی موضوع ہو گئے, اب اس کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ مسئلہ ہے والدین کے انتقال کا
تو ہو چکا.
یا جن کے والدین حیات ہیں لیکن وہ بڑے بیٹے نہیں, وہ سوچتے ہیں یہ مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں, ہم تو سنیں. یا جو بڑے بیٹے ہیں تو بہرحال ہر ایک کے ذہن میں والدین کی زندگی کی دعا ہوتی ہے, یہ اس کی ابھی ہمیں کہاں ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس وقت غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اب دیکھیے مسئلہ کیا, والدین کی قضا نماز بڑے بیٹے پر واجب ہے, اتنا مسئلہ ہے جانتا ہوں. لیکن اس کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ سچ, اگر کہ اس میں سے ایک بات گزشتہ سال آ چکی ہے سب نے ایک بات, اچھا وہ کیا غلط فہمی ہے؟ پہلی غلط فہمی یہ دیکھی گئی کہ ابھی تک پچھلے سال میں جمعے کے درس میں بھی یہ مسئلہ لیا, منگل کے سیرت رسول کے درس میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا, اور وہ یہ کہ ابھی تک کچھ لوگ سمجھتے کہ جس طرح کسی کے انتقال کے بعد اس کی میراث سے اس کا خمس, اس کا حج اور اس کے قرضے دیے جاتے ہیں, اسی طرح اس کی نماز روزہ بھی اس میں سے کروائی جائے, جبکہ نہ صرف یہ کہ یہ غلط بلکہ عام حالات میں حرام بھی, کہ کسی کے ترکے سے اس کی نماز اور روزے کا خرچہ نکال دیں, سارے بارش سازی ہو جائیں تو حلال ہو سکتی ہے, لیکن پھر اگر ایک بھی نابالغ بارش تو سب راضی ہو جائیں تب بھی حرام رہتا. یا نہ صرف یہ کہ یہ واجب نہیں, جبکہ حج تو واجب, خمس تو واجب, بلکہ حرام ہوتا تھا, ایک بات. دوسری بات, ابھی اچھے خاصے معلومات رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی طرح ماں کی قضا نماز بھی ہم پہ واجب ہے. یقینا باپ ایسے مجتہدین کے نزدیک جن کی تقلید زمانے حال میں ہو چکی ہے یا ہو رہی, ماں کی قضا نماز بھی واجب, لیکن کیوں غلط فہمی یہ کہ شاید ہر مجتہد نزدیک یہ واجب. تیسری بات, یہ بھی بڑی تعجب والی نکلی, اور وہ یہ کہ باپ کیا بلکہ اکثر لوگ, یعنی مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن ابھی پتا چلا, یہ خیال کرتے کہ یہ مسئلہ خالی نماز کا روزے کا نہیں, جب یہ وہ مسئلہ کہ جس میں لفظ بلفظ نماز اور روزہ ہے دوسرے کے شریک, یعنی بہت سے لوگوں کو دھوکے میں دیکھا گیا کہ یہ جو بڑے بیٹے کو ادا کرنا ہے وہ باپ کی قضا نماز روزہ نہیں, بلکہ بعض لوگوں نے تو اس پہ بڑا تعجب ظاہر کیا کہ کیا روزے کا بھی مسئلہ, جبکہ جو نماز کا مسئلہ ہے وہی روزے کا مسئلہ. یعنی جن مشتہرین کے نزدیک باپ کی قضا نماز بیٹے پہ واجب نہیں وہ کہتے ہیں پھر روزہ بھی واجب نہیں, اور جو کہتے ہیں قضا نماز پڑھنا وہ کہتے ہیں روزہ بھی رکھنا, ایسا کوئی نہیں گزرا جس نے نماز اور روزے کو الگ کیا. بلکہ ہاں اس کو میں بلکہ کہہ رہا ہوں, شاید یہ وجہ بنے کہ جب روزے کے قضا کے مسئلے آتے تو وہاں پہ جملہ لکھ کے آگے بڑھ جاتے کہ باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پہ واجب ہیں اور اس کی ساری تفصیلات نماز میں پڑھ رہی ہیں. یعنی روزے اور نماز اتنا ایک دوسرے سے ملے کہ روزے کی جگہ پر اس کی ذرا سی بھی تفصیل نہیں بتا, کہتے ہیں بس بالکل لب بلب قضا نماز والے باپ کو لیجیے اور وہاں جہاں جہاں نماز ہے وہاں روزہ رکھ لیجیے, یہی مسئلہ بن جائے. یعنی اتنے سملر ہیں یہ دونوں مسئلے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا شاید یہی اس غلط فہمی پیدا کر گئے کہ کتابوں میں باپ کے قضا نماز پڑھے بیٹے پر اس کی بڑی موٹی ہیڈنگ ہے, روزے میں صرف ایک لائن کا دبا ہوا مسئلہ ہے, شاید اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو.
لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ دونوں بالکل ایک مسل ہے.
اچھا اب اچھے خاصے لوگوں ابھی تک ان تینوں چیزوں میں غلط فہمی میں مبتلا دیکھا گیا.
اچھا اتنا وقت تو نہیں ہے اس مسئلے کے سارے پہلو کور ہو،
لیکن دو جمعوں سے ایک آج باقی جو وقت اور ایک آئندہ جمعے کا جو انشاءاللہ مسائل کا بھی حصہ پورے 30 منٹ کا ہو، یہ مسئلہ اپنی کچھ ایسی تفصیلات کے ساتھ آئے جو سوال کافی عرصے سے لوگ کر بھی رہے ہیں. سوال ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص اپنی قضا نماز اور روزے کے بارے میں اپنی اولاد سے کوئی امید نہیں، آج کل تو ایسے بہت واقعات، اب وہ یہ چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز اور روزے ہو جائیں، تو ایک بڑا ٹیکنیکل پرابلم اس میں فیسنگ آ جاتا کہ اگر آپ کسی کو پیسے رکھوا کے چاہیں کہ بھائی میرے بعد نماز روزہ کرا دیں، یہ غلط ہو جاتا، کیونکہ ہر وہ خرچہ جو آپ اپنی موت کے بعد کے لیے رکھ دیں، ایسے ہی ہمارا انتقال ہو جس کے پاس امانت ہے اس کو خود واجب ہے کہ اسے لا کر اصل میراث سے دیں، پھر اگر یہ پیسے ایک تہائی کے اندر اندر ہیں تو وصیت کی وجہ سے اس کے عمل ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. یہ میں پورا مسئلہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ سوال بتانے میں وقت نکل جائے تو پتا چلے کہ آج 10 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہو. تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی اپنے بعد نماز اور روزے کے لیے پیسہ رکھ سکتا ہے بغیر میراث اور وصیت کے مسئلے سے ٹکرائے، وہ انشاءاللہ آئندہ کیوں آبا تشریف طلب. آئیے پہلے ہم نماز روزے کے مسئلے کو شروع کریں. نماز روزے کے مسئلے کی یہ صورتحال ہے کہ تمام مجتہدین موجودہ زمانے جس میں آغا خوئی اور آغا خمینی اور آغا سیستانی اور روحانی کے ساتھ میں آغا گلپائیگانی اور عراقی کو بھی شامل کر رہا ہوں، ان سب کے نزدیک باپ کی قضا نماز اور باپ کا قضا روزہ بڑے بیٹے پر واجب تو ہے، لیکن بحث یہ آتی کہ کیا اس باپ کی بھی قضا نماز اور روزے کی ذمہ داری جو باپ جان بوجھ کے نماز اور روزہ نہیں کرتا. ایک تو آتا ہے وہ باپ جو نماز اور روزہ کرتا ہے ایک پھر بھی اس سے قضا ہو جاتے، ایک ہے کہ نہیں وہ نماز اور روزے کی اہمیت کو ماننے کو تیار نہیں، چنانچہ کہتا ہے نہ نماز پڑھوں گا نہ روزہ رکھوں گا، اس کا تو پوری زندگی کا بوجھ اس کے بڑے بیٹے پہ آ کے پڑ گئے. کیا ایسی والی نماز اور روزہ بھی بیٹے کو کرنا؟ یقیناً یہ مسئلہ 1200 سال سے اختلافی ہے. اس کا دوسرا حصہ، پہلا حصہ نہیں کہ جو نماز اور روزہ ایسے باپ نے قضا کیے کہ جو باپ نماز اور روزے کی اہمیت کو جانتا پھر یا کسی مجبوری سے چھوٹ گئے یا اہمیت جانتا لیکن پھر بھی قضا ہو گئی. آپ کبھی تجربہ اور مشاہدہ ہو کہ بہت سے لوگ نماز کی اہمیت کو جانتے ہیں پھر بھی ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی، البتہ یہ لوگ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے کیونکہ اہمیت ان کو معلوم، کبھی کبھار نفس ان کو بہکا دینا. اور ایک وہ بے نمازی جو نافرمانی یا گناہی کی نیت سے نماز روزہ چھوڑ دیں، کوئی ان کو اہمیت کا احساس نہیں. اچھا اب مسئلہ یہ کہ وہ والی نماز اور روزہ جو کسی مجبوری سے چھوٹی ہے وہ تو بڑے بیٹے کو کرنا ہی کرنا، یا مجبوری نہیں بغیر مجبوری کے چھوڑی لیکن ایسے باپ نے چھوڑی جو نماز اور روزے کی اہمیت کو جانتا، کیونکہ بغیر کسی سے بدگمانی کیے یہ کہا جا سکتا کہ معاشرے میں بڑی تعداد ان لوگوں کی جو چاہے زہرین اور مغربین پڑھتے ہوں فجر قضا کر دیں، زہرین اور مغربین پڑھنے کے بعد فجر قضا کرنا بتا رہا ہوں کہ یہ فرض اللہ کی نافرمانی میں قضا نہیں ہو رہی، یا سستی ہے یا نیند نہیں چھوڑی جا رہی ہے، ایسے کوئی وجہ تو یہ ساری نمازیں کو پڑھنا
لیکن جو بے نمازی باپ اور روزہ خور باپ, اب اس میں ایک مسئلہ یہ آ گئی کہ آگاہ کوئی احتیاط واجب لگاتے تھے کہ یہ بھی قضا کرنا, آگاہ خمینی کی احتیاط واجب تھی کہ یہ بھی قضا کرنا نماز اور روزہ, تو آگاہ گل پائیدانی کی احتیاط واجب اور آگاہ حراسی کی احتیاط واجب, چاروں مشتحدین کے نظر نافرمانی اسیان اور نماز کو خفیف سمجھ کے نماز چھوڑی جائے وہ بھی بیٹے پہ واجب, البتہ فتویٰ بھی نہیں دیا معاف بھی نہیں کیا, احتیاط واجب لگائی, لیکن ان چاروں نے لگائی کہ احتیاط واجب میں تو ہم کو ایک فائدہ ملتا ہے کہ ادھر سے ادھر جاؤ, تو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہی کرتے رہے لیکن ہر طرف راستے بند. اب اس کے بعد صورت حال ایک تو آگے بڑھ, اور وہ یہ کہ آگاہ سیستانی اور آگاہ روحانی کے نفسے جو جان بوجھ کر نماز اور روزہ چھوڑا جائے اس کی قضا واجب نہیں. تو ایک تو یہ سہولت ان بیٹوں پہ آ گئی جو چاہتے ہیں کہ ان کے باپ اپنی نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں, اب آپ فقط نافرمانی اور گناہ کو سمجھ کے بھی نہیں کرو تو میں نہیں مانتا ان چیزوں, میں تیار نہیں. تو اب آگے سیستانی اور روحانی نے کہا ایسی نماز اور روزے کے قضا آپ پر نہیں. جب آگے روحانی کا مسئلہ ان کے مقلدوں کے لیے فائدہ مند ہوا